रमजान में आती नमाजे तरावी, सुनो क्या सिखाती नमाजे तरावी।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے قرآن مجید فرقان حمید سے 25ویں پارے کے بارے میں کچھ گفتگو۔ آئیے پہلے کچھ مختصر تعارف سماعت فرمائیے۔ 25ویں سپارے کے آغاز میں ہی سورہ حامیم سجدہ کا کچھ حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ شورا، اور سورہ شورا کے بعد سورہ زخرف، اور پھر سورہ دخان، اور سورہ دخان کے بعد سورہ جاسیہ ہے۔ 25ویں سپارے کے آغاز میں سورہ شورا، اور من جملہ اس پارے میں جو مرکزی عنوانات ہیں، آئیے اس کے حوالے سے سماعت فرمائیے۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت درست ہونے، لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا، اعمال کی جزا و سزا ملنے کی تصدیق کرنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے بارے میں کلام فرمایا گیا، اور سورہ شورا کی ابتدا میں ہی بیان کر دیا گیا کہ جس طرح لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی طرف وحی فرمائی، اسی طرح اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی نازل فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، اور اس کی عظمت و شان یہ ہے کہ اس کی کبریائی کی ہیبت سے آسمان جیسی عظیم مخلوق پھٹنے کے بالکل قریب ہو جاتی ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور مشرکین کے تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ تمام نبیوں کو ایک ہی حکم دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ دین کو صحیح طریقے سے قائم کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین پر جس طرح عمل کرنے کا فرمایا گیا ہے بغیر کسی کمی اور بغیر کسی بیشی کے، اسی طرح عمل کریں، کسی بھی کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی اس بارے میں اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا گیا کہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو عمل آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا کہا گیا، بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دینا چاہیے، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بندے کو چاہیے کہ پیروی کرے، علم و معرفت رکھنے والوں سے باہم مشاورت کرے، ان سے مشورہ کر کے پھر سٹیپ اٹھائے، ظلم اور سرکشی کرنے والوں کو سزا دے، اور مصیبت آنے پر انسان کو چاہیے کہ صبر کرے۔ جہنم کی ہولناکیاں، اہل جہنم کا نقصان میں ہونا، عذاب دیکھ کر دنیا کی طرف لوٹ جانے کی تمنا کرنا، یہ سب چیزیں بھی
اس بارے میں بیان کی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اپنی مشیت کے مطابق اولاد عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے اسے اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ نیز وحی کی اقسام اور قرآن پاک کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اور پھر اس بارے میں سورہ زخرف، سورہ زخرف، زخرف کہتے ہیں سونے کو، کسی چیز کے حسن کا کمال بھی زخرف ہوا کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ابتدا میں ہی بیان کر دیا گیا کہ قرآن مجید عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور اسے عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اولین مخاطب یعنی عرب والے اس کے معنی اور احکام کو سمجھ سکیں۔ فرما دیا گیا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ تم اسے سمجھو۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا مذاق اڑانے والی سابقہ امتوں کا انجام بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی اور کفار مکہ کو ڈرایا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی سابقہ گزری ہوئی امتیں جو ہلاک ہو گئیں ان کے لوگوں کے جیسا ہوگا۔ کفار مکہ فرشتوں کی عبادت کرتے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے، اس پر ان کا شدید رد کر دیا گیا کہ بیٹیوں کے معاملے میں ان کا اپنا حال بیان کر دیا گیا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کے معاملے میں ان کے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ یہ صرف اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور یہی حال ان سے پہلے کے جو کفار تھے ان کا بھی تھا کہ ان کے پاس بھی اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کے علاوہ شرک کی کوئی اور دلیل موجود نہ تھی، بس یہی کہہ دیتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے لہذا اس کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات اصل نہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کا ذکر اس بارے میں سورہ زخرف میں کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات بیان فرمائے گئے تاکہ کفار مکہ ان قوموں کے اعمال کے جو نتائج تھے انہیں سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بارے میں کفار کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب بھی بیان کر دیا گیا۔ دنیا کے ساز و سامان اور زیب و زینت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی قدر و قیمت نہیں، اور آخرت کی نعمتیں وہ تو پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ بتایا گیا کہ متقی مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اور فرما بردار مسلمان اس دن بے خوف ہوں گے اور انہیں نیک اعمال کے صدقے میں جنت کی عظیم الشان نعمتیں ملیں گی، جبکہ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں رہیں گے اور جہنم میں ان کا چیخنا چلانا فریادیں کرنا انہیں کوئی کسی قسم کا فائدہ نہ دے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو دار الندوہ میں تیار کی گئی خلاف سازشیں تھیں، کفار مکہ یہ سازشیں کیا کرتے تھے، اس حوالے سے بھی کچھ تذکرہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس پارے میں سورہ دخان ہے، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اس سورت کی آیت نمبر 10 میں دھوئیں کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام بھی سورہ دخان رکھا گیا۔ سورہ دخان کی بے شمار فضائل ہیں، ایک حدیث مبارک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ حامیم دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ہی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام احکام فرشتوں کے درمیان میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بتا دیا گیا کہ کفار مکہ قرآن مجید کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور جس دن انہیں عذاب دیا جائے گا تو اس دن وہ عذاب دور کیے جانے کی فریادیں کریں گے اور ایمان قبول کرنے کا اقرار کریں گے، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے عذاب کو دور کر بھی دیا جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح معجزات دیکھ کر یہ ایمان نہیں لائے، تو پھر اب کہاں لائیں گے؟ اور یہی حال ان سے پہلے کفار کا تھا کہ وہ بھی روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر قائم رہے، اور اس کی مثال کے طور پر یہ بھی بیان کر دیا گیا جیسے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کا دردناک انجام کیا ہوا یہ بیان کیا گیا تاکہ کفار مکہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ اور برے لوگوں کا ٹھکانہ بیان کیا گیا تاکہ نیک لوگ خوش ہو جائیں اور برے لوگ دردناک عذاب سے ڈر جائیں اور اپنے برے افعال سے باز آ جائیں۔ سورہ جاسیہ بھی اسی پارے میں ہے۔ جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے زانو کے بل گرا ہوا۔ اس سورت کی آیت نمبر 28 میں یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کی ہولناکیوں کی شدت سے ہر امت زانو کے بل گری ہوئی ہوگی، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ جاسیہ کہا گیا۔ اس کی ابتدا میں آسمانوں اور زمین میں، انسانوں کی تخلیق اور جانوروں میں، رات اور دن کی تبدیلیوں میں، آسمان سے بارش نازل کر کے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے میں، اور ہواؤں کی گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں، تو ان نشانیوں کو جھٹلا کر مشرکین کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ قرآن مجید کی آیتیں سن کر ایمان لانے سے تکبر کرنے والے، اپنے کفر پر قائم رہنے والے، اور قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے، اور اس کی ہدایت کو نہ ماننے والوں کو جہنم کے دردناک عذاب کی وعید بھی اس سورہ مبارکہ میں سنائی گئی۔ برے کام کرنے والوں کو بتایا گیا کہ وہ اچھے کام کرنے والوں جیسے نہیں، اور ان کی زندگی اور موت برابر نہیں۔ نیز کفار کے احوال اور ان کے گروہوں کے برے افعال کا بیان بھی سورہ مبارکہ میں کیا گیا۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے، اور اس سورت کے آخر میں قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی گئیں۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں اور کفار کے انجام کے بارے میں بتایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا بیان بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو تھا 25ویں سپارے کا ایک مختصر خلاصہ۔ 24ویں سپارے کے آخر میں ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کے لیے کرے، اور جو برائی کرے تو اپنے برے کو، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی جو نیکی کر رہا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہے، اور جو برائی کرے گا اس کا نقصان بھی اسے ہی پہنچے گا۔ اس کے بعد بات یہ تھی کہ آیا کہ اس کا فیصلہ ہوگا کب، یعنی جو جنتی ہیں جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو یہ کب ہوگا؟ تو کہا یہ اس دن کے جب قیامت کا دن قائم ہوگا، پھر حساب و کتاب ہوں گے، اور جو اہل محشر ہیں ان میں جو لوگ جنت کے مستحق ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ جہنم کے مستحق ہیں برے اعمال کرنے والے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور یہ قیامت کب ہوگی اس کا علم کس کے پاس ہے؟ 25ویں سپارے کے شروع میں ہی اسے بیان فرما دیا گیا، الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد. فرما دیا گیا کہ قیامت کے علم کا جو حوالہ ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے. اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا، میرے شریک کہاں ہیں، تو کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں. یعنی اس دن وہ تمام شریک کے جو دنیا میں جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے، اس دن یہ کہیں گے، برملا اس کا یہ اظہار کریں گے کہ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں ہے. اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان کر دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے. سورہ اعراف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند الله. آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر فرمائے گا. وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے. ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة، اچانک آئے گی. آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی خوب تحقیق کر چکے ہیں. تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. مفسر قرآن علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہ لے گئے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے، اس کا علم نہ عطا فرمایا ہو. اور اسی میں سے قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم بھی ہے. البتہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر پتا تھا تو آپ نے لوگوں پر ظاہر کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں حکم ہی یہ دیا گیا کہ اس کے علم کو چھپایا جائے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق آپ نے ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار میں سے ہے. اس 25ویں سپارے کی سورہ شورا میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی واضح کر دیا کہ حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک دین کا ایک ہی راستہ مقرر کیا، اور سب اس بات پر متفق ہیں. ارشاد فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. ارشاد فرمایا، تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. مشرکوں پر بہت ہی گرا ہے وہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اور اللہ اپنے قریب کے لیے چن لیتا ہے جسے چاہے، اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے. مدنی چینل کے ناظرین، وہ کیا راستہ ہے دین کا جو سب کے لیے ایک ہے؟ اس کے حوالے سے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ راستہ یہ ہے کہ دین اسلام کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. میں نے تمہارے لیے بھی یہی راستہ مقرر کیا ہے، لہذا تم اللہ کی توحید اور اس کی فرما برداری، اس پر اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، روز جزا پر اور باقی تمام ضروریات دین پر، یعنی جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان تمام پر ایمان لاؤ. اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لو جو بیان کر دیا گیا، کیونکہ یہ امور تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امتوں کے لیے یکساں لازم ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دین کے اصول میں تمام مسلمان، خواہ وہ کسی زمانے یا کسی امت کے ہوں، سب یکساں ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں رہا. البتہ احکام میں امتیں اپنے احوال اور خصوصیات کے اعتبار سے جدا گانا ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے. اس آیہ مبارکہ میں جو پیچھے سورہ شورا کی گزر چکی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے ذکر کرنے کی حکمت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں، چونکہ آپ صاحب شریعت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے نبی ہیں، اور یہاں صرف ان پانچ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا رتبہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا ہے، یہ اولو العزم ہے اور ان میں سے ہر ایک کی ایک مستقل شریعت ہے. اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین، بیان کر دیا گیا کہ اپنے بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اپنی مرضی، اپنی مشیت کے مطابق رزق بھی عطا فرماتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بارے میں یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے، انہیں رزق عطا فرماتا ہے، نیک ہوں بد ہوں سبھی اللہ تبارک و تعالی کے اس کرم میں داخل ہیں، سب کو رزق ملتا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو درمیانہ، لیکن انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے، کم ملے تب بھی راضی رہے، حرام میں ہاتھ نہ ڈالے اور اپنے رب تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور آخرت کی فکر رکھے. کیوں؟ فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ جب انسان آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا خود بخود اس کے پیچھے ہے، لیکن اگر یہ دنیا کے پیچھے چلتا ہے تو پھر آخرت کھو بیٹھتا ہے. اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، انسان کو زندگی اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق گزارنی ہے، اور ہر حال میں ہر وقت ایسا عمل کرنا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو. حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی لے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے بیٹے، اے میرے نور نظر، اے میرے چشم و چراغ، اے میرے لخت جگر، کبھی بھی آخرت پر دنیا کو ترجیح نہ دینا، ورنہ کیا ہوگا، دنیا بھی چلی جائے گی اور آخرت بھی ہاتھ نہ آئے گی. ہر وقت آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا، یعنی آخرت کو مقدم رکھنا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تمہیں آخرت بھی مل جائے گی، آخرت بہتر ہو جائے گی اور دنیا بھی ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چلتی چلی آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے لیے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح.